أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: في زيارة حسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم اور سامعین گرامی، ایک دعا جس کو ہم نے کل، جس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی، اس میں ہمیں سکھایا گیا کہ ایک دعا انسان مانگے اس طرح سے کہ اللہم اجعلنی من زوارکا، کہ اے پروردگار تو ہمیں اپنے زائروں میں سے قرار دے، اے پروردگار اپنے زوار میں سے ہمیں قرار دے. اور اس کی وضاحت میں ایک روایت کا سہارا لیا جس میں ارشاد ہوا کہ من زارا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ عارفاً بحق ہی، کہ جس نے مولائے کائنات کے فرزند دلبند سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کی زیارت کی، آقا کے قبر اطہر کی زیارت کی، آقا کے روضہ منورہ کی زیارت کی، اس کیفیت میں کہ وہ آقا کے حق کو پہچان کر زیارت کر رہا تھا. تو ایسا شخص ایسے ہے کہ کمن زار اللہ فی عرشہ، جس نے عرش خدا پر خود خدا کی زیارت کی. اور ان دونوں مفاہیم کو جوڑ کر اور اس مطلب سے سہارا لیتے ہوئے کہ جو زیارت کا معنی لغت کے اندر بیان کیا گیا کہ جس میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ زیارت کا مطلب ہے کسی کی جانب توجہ کرنا, مزور کی جانب زائر کی توجہ, اور مزور کے جو مخالف چیزیں ہیں یا لوگ ہیں یا کردار ہیں ان سے روگردانی, المیل والعدول یعنی توجہ اور روگردانی. اب جب ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے زائروں میں قرار دے, گویا کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری ساری کی ساری توجہات کا مرکز تو خود بن جائے, ہماری ساری کی ساری توجہ تیری طرف ہو جائے, ہم تیری طرف متوجہ ہو جائیں, ہمارا میل, ہمارا جھکاؤ, ہمارا چہرہ, ہمارا کردار, ہمارا دل, ہماری نگاہیں سب کی سب متمرکز ہو جائیں تیری ذات کی جانب. ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں مال دے دے, ہمیں رزق دے دے, ہمیں اولاد دے دے, اور اسی طریقے سے شفا مانگتے ہیں ہم پروردگار سے, سب کچھ مانگتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم یہ چیزیں مانگ لیتے ہیں لیکن ایک بڑے مفہوم سے, ایک بڑے معنی سے ہماری توجہ اوجھل رہتی ہے. جیسے کوئی بڑا شخص انسان کو کہے کہ مانگو, مجھ سے کیا مانگنا ہے, بہت بڑا آدمی ہم سے کہہ دے اور یہ کہے کہ میں انکار بھی نہیں کروں گا, جو تمہیں چاہیے ہوگا وہ تمہیں دوں گا, تمہاری مصلحت کے مطابق اگر ہوگا تو دوں گا تمہیں. اب ہم اس سے کہیں کہ گھر نہیں ہے, گھر بنوا کے دے دیجئے, وہ بنوا کے دے دے, کار نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, سواری لے کر دے دیجئے, وہ لے کر کے دے دے, سب کچھ اس سے مانگتے جائیں وہ دیتا جائے. اب وہ جو سب کچھ ہمیں دینے کے لیے آمادہ و تیار ہے اور دیے جا رہا ہے, ہم اس سے سب کچھ مانگتے چلے جا رہے ہیں, لیکن وہ خود کتنا کریم انسان ہے, وہ خود کتنا دینے والا انسان ہے, کتنا ہمارا خیال رکھتا ہے, اس کے قریب نہیں ہو رہے ہم, اس کے اپنے قریب نہیں ہو رہے, چیزوں کے قریب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. گھر دلوا دیا, ہم گھر کے قریب ہو گئے, گھر ہماری ملکیت بن گیا, سواری دلوا دی, فلاں کر دیا, فلاں کر دیا, لیکن اس کے قریب نہیں ہو پا رہے. یہی کیفیت بعض اوقات ہماری ہے کہ ہم سب کچھ خدا سے مانگتے چلے جاتے ہیں لیکن خود خدا کو نہیں مانگ رہے ہوتے خدا سے. اسی کو کسی نے کہا تھا, شاعر نے, کہ سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا, سب مانگ لیا. اب یہ ہماری کمزوری ہے اور پروردگار پھر بھی عطا کیے چلا جا رہا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ یہ باقی چیزوں کی طرف متوجہ ہیں, میری طرف توجہ تو کرتے ہی نہیں یہ لوگ. سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا, حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے, حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے. اور یہی چیز اس دعا کے اندر ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ انسان متوجہ ہو جا کہ تجھے خدا سے خود خدا کو بھی مانگنا ہے. اور یہی معنی ہے اس دعا کا, اللہم اجعلنی من زوارکا, پروردگار مجھے اپنے زائروں میں قرار دے, یعنی ہماری توجہات کا مرکز اپنی ذات کو قرار دے. ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں اور پروردگار نے جو نظام شریعت عطا کیا اور شریعت کو بیان کرنے والے ہادیوں کو بھیجا, انہوں نے رستہ آسان کر دیا ہمیں یہ بتا کہ جو آقا سید الشہداء علیہ السلام کی قبر اظہر کی زیارت کر لے گا, گویا کہ اس نے خدا کی زیارت کر لی. اور یہ تفصیل سے عرض ہوا کہ مراد کیا ہے یہاں پر, مراد یہ ہے کہ ہماری توجہ آقا کی طرف ہو جاتی ہے زیارت سے, اور جب ہم آقا کی طرف متمرکز ہو جاتے ہیں, फोकस कर लेते हैं अपनी तवज्जो का और गैर अज हुसैन अलैहिस्सलाम से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, गोया कि हमने अपनी तवज्जो खुदा की तरफ कर ली, गैर खुदा से मुंह मोड़ लिया। यहां तक पहुंची थी हमारी कल की गुफ्तगू। आज इस सिलसिले को यहां से लेकर के आगे बढ़ेंगे। सलावात भेजिएगा बुलंद आवाज से। यहां पर एक रिवायत लिखी है, मैं आज वहां बैठ के देख रहा था कि क्या कुछ यहां पर लिखा हुआ है। इसकी अरबी ये है कि मन अरादल्लाहु बिहिल खैर, कि खुदा जब इरादा कर लेता है किसी को खैर पहुंचाने का, मन अरादल्लाहु बिहिल खैर, खुदा चाहता है कि खैर और भलाई किसी तक पहुंच जाए। अब खुदा जब खैर इंसान को देना चाहेगा तो खुदा अपने मेयार के मुताबिक अता करेगा। देने वाला अपने मेयार को देखता है, सामने वाले के मेयार को नहीं देखता। मन अरादल्लाहु बिहिल खैर, जिस इंसान को खुदा चाहता है कि मैं खैर अता कर दूं। अब देखिएगा खुदा की निगाह में खैर क्या है। हमारे छठे आका और मौला हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, اللهم صل على محمد وعلى محمد، ये इरशाद फरमा रहे हैं, सबसे बड़ा खैर क्या हो सकता है कायनात का, वो शेर याद कीजिए, सब मांग लिया तुझसे मगर तुझको ना मांगा, हक ये है कि तौहीने दुआ हमसे हुई है। खुद खुदा तक पहुंचना कायनात का सबसे बड़ा खैर है। कायनात के जाहिर और बातिन में जो जात है वो परवरदिगार की जात है। ये सारा निजाम दिया हुआ उसका निजाम है, ये बरकात सारी उसी की अता करता है, बुनियाद सारी की सारी खैर की खुदावंद मुताल की जात, सारे का सारा खैर वहां से तनज्जुल करता है और इंसान तक पहुंचता है। सारे का सारा खैर खुद खुदावंद मुताल की जात, खुद खुदावंद मुताल की सिफात है, खुदा के अस्मा है, ये सब का सब खैर। और अब ये रिवायत बयान कर रही है, मन अरादल्लाहु बिहिल खैर, खुदा जिसको खैर तक पहुंचाना चाहता है, सबसे बड़ा खैर खुद परवरदिगार, यानी खुदा खुद तक जिसको पहुंचाना चाहता है और इरादा कर लेता है कि खैर इंसान तक पहुंच जाए और इंसान खैर तक पहुंच जाए, कज़फा फी कल्बिही, उसके दिल के अंदर करार दे देता है हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारत ही, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की मोहब्बत को, यानी ज़ाते सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी उसके दिल में डाल देता है और कब्र अथहर की ज़ियारत की मोहब्बत भी उसके अंदर दिल के अंदर डाल देता है। ये कज़्फ का लफ्ज जो इस्तेमाल किया, कज़फा फी कल्बिही, तर्जमा तो हमने कर दिया कि उसके दिल के अंदर डाल देता है। उलमाए लुगत ने बयान किया लफ्ज़े कज़्फ काफ दो नुक्तों वाला, ज़ाल और फे, कज़फा कज़फा फी कल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारतही, सारी की सारी चीज को आहिस्ता आहिस्ता नहीं यकदम कहीं पर डाल देने को कज़्फ कहते हैं। बस खुदा जब खैर का इरादा कर लेना किसी के साथ, दुआ मांगनी चाहिए कि परवरदिगार हमें खैर अता करे और ऐसा खैर अता करे कि फिर जिसके बाद लम्हों का इंतजार ना करना पड़े, सारे का सारा खैर यकदम हमारी झोली में और हमारे कल्ब में डाल दिया जाए। वो सारे का सारा खैर हुब्बे सैयदुश्शहदा अलैहिस्सलाम है और हुब्बे ज़ियारत सैयदुश्शहदा अलैहिस्सलाम। सलावात भेजिएगा मौला की ज़ात। खुदा चाहता है कि हम उसकी ज़ियारत की ख्वाहिश दिल में रखें और फिर वो जब हमें पसंद कर लेता है कि इसकी ख्वाहिशें अच्छी हैं तो दिल में आका की ज़ियारत की ख्वाहिश डाल देता है, आका की ज़ियारत की मोहब्बत डाल देता है। और रिवायात बताती हैं कि आका की ज़ियारत कर ली तो इंसान खुदा तक पहुंच गया। अब यहां पर आकर बहुत से लोगों ने एक शुबहा ईजाद किया और वो शुबहा ये है कि कल जिस अंदाज से एक मिसाल देकर बात की थी कि एक डायरेक्शन का तसव्वुर कीजिए, एक मंजिल तो हम नहीं देख पा रहे, उससे पहली मंजिल हमारी नजरों के सामने है एक हद तक, लेकिन दोनों मंजिलें एक ही खत पर हैं, सीधे खत पर हैं। अगर पहली मंजिल को टारगेट रख के भी इंसान चले, चूंकि खत एक ही है तो दूसरी तक भी इसी समत में पहुंच जाएगा। पहली मंजिल समत का तायुन करने के लिए और दूसरी मंजिल असली मंजिल। इस तरह से तकरीबन इस मिसाल से बात आप तक पहुंचा पाया मैं, और कलर्स किया था कि ये मिसालें बहुत नाकिस मिसालें, और यही नाकिस मिसालें सबब बन जाती हैं कि लोगों के जहनों के अंदर और दिलो दिमाग के अंदर शुभात पैदा हो जाते हैं। शुभा क्या पैदा हुआ कि कहीं ऐसा है कि डायरेक्शन बताने के लिए एक माइलस्टोन की तरह से, एक समत बताने के अंदाज से, एक नक्शे के उन्वान से डायरेक्शन सीधी करने के लिए हमें बताया गया कि इस रास्ते की तरफ चलो। असल हकीकत यह है कि खुदा तक पहुंचना, यह रास्ते वाली जो मंजिल है यह मजाज है, हकीकत नहीं है। वो हकीकत है, वो बात उनकी भी ठीक है, शुबा ईजाद करने वालों की वो बात ठीक है कि हकीकी मंजिल खुदा तक पहुंचना है, हम भी मानते हैं और शुबा ईजाद करने वालों ने भी यही कहा। लेकिन शुबा कहां पर है कि जो मंजिलें परवरदिगार ने पहले करार दी रस्ते के अंदर कि इनको देख कर चलते चले जाओ तो मेरे तक पहुंच जाओगे, और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी तवज्जो इलल हुसैन सबब बन जाएगी तवज्जो इलल्लाह की। तो कहीं ऐसा है शायद, शुबा ईजाद करने वालों ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौलाए कायनात और चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ जो हम तवज्जो कर रहे हैं ये मजाजी तवज्जो है। मकसद यह है कि इस मजाज से गुजर कर इंसान हकीकत तक पहुंच जाए। उलमा इसका जवाब देते हैं कि मामला ऐसा नहीं है, इन्होंने खुदा का रास्ता और इनका रास्ता अलग समझ लिया है, तब कहा है कि ये मंजिलें मजाजी हैसियत रखती हैं, हकीकत नहीं रखती हैं। जबकि हमारा नजरिया ऐसा नहीं है, हम जिस नजरिए के कायल हैं वो नजरिया ये है कि जितना भी मुआमला इंसान का मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ है, जो भी मुआमला ताल्लुक और इर्तिबात एक गैर मासूम का विलायत के साथ है और विलायत के साथ रिश्ता कायम है, ये मजाजी रिश्ता नहीं है, हकीकी रिश्ता है। ये मजाजी ताल्लुक नहीं है, हकीकी ताल्लुक है। ये मजाजी राबिता नहीं है, ये एक हकीकी राबिते का नाम है। सलवात भेजिएगा मासूमीन की जात पर। अब ये बातें क्यों मेंबर से हम बयान करते हैं और खास कर से अशरा मुहर्रम अल हराम के अंदर, चूंकि हम ये समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो इन 10 दिनों में सजा दी जाती है, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसका एक खास निसाब है, और वो निसाब ये है कि इंसान वादिय विलायत में सफर करे, इंसान खैमे विलायत के करीब हो जाए, इंसान परचे में विलायत के जेर साया आ जाए, इंसान लिवाउल हम्द के जेर साया आ जाए। बाकी जितने भी मफाहिम बयान होते हैं इसी विलायत के किसी न किसी मिसदाक को बयान किया जा रहा होता है। असल और बुनियाद इन मजलिसों की विलायत मौलाए कायनात और विलायत चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम को समझना है और आइंदा वाली नस्लों तक पहुंचाना है। अब ये बात यहां आ गई तो मरहूम आयतुल्लाह मिसबाह यजदी रिजवानुल्लाह ताला अलैह का एक बयान भी आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूं। किसी ने सवाल इजाद किया कि आखिर कब तक इसी तरीके से मजलिसें होती रहेंगी, यही फजाइल, यही विलायत, यही सारे मफाहिम, और हर साल इन्हीं का तकरार होता है, कुछ और होना चाहिए या अंदाज बदल दें, अब सेमिनार होने चाहिए, मुख्तलिफ इस तरह की इल्मी महफिलें होनी चाहिए, ये एक ही तरीका, अब ये पुराना हो गया तरीका, ये मजलिसें फजाइल ये सब कुछ इसी तरीके से। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने मना किया, उन्होंने समझाया उस शख्स को कि देखो ये रोशन ख्याली انسان کو کسی غلط سمت میں نہ لے جائے. یہ روشن خیالی کے اندر تاریخ خیالی ہے در حقیقت، کہ جو انسان کو اس سمت میں لے جانا چاہ رہی ہے کہ ان مجلسوں کی اب کوئی حقیقت نہیں رہ گئی ہے، ان مجلسوں کا اب کوئی فائدہ نہیں رہ گیا ہے، ان کی جگہ کچھ اور ہو جائے، فضائل و مصائب کی جگہ کچھ اور بیان ہو جائے، کوئی عمل کی باتیں ہوں، کوئی فلاں. دیکھیے، حب اہل بیت اگر بیان ہو جائے حقیقی معنوں میں اور سمجھ میں آ جائے تو حب اہل بیت میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کو میدان عمل میں لا کھڑا کر دیا. تو انہوں نے جواب دیا، یہ کام کی بات ہے. یہ بہت سے شبہات ہوں گے، آپ بھی سنتے ہوں گے، تاکہ آپ جواب دے سکیں کہنے والوں کو. آیت اللہ مصباح یزدی نے ارشاد فرمایا، اب بھی شاید وہ آڈیو میرے پاس ہوگی، ڈھونڈوں گا تو مل جائے گی. ارشاد فرماتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دو فائدے ہیں مجلسوں میں حاضر ہونے کے، دو فائدے ہیں انہی چیزوں کو بار بار بیان کرنے اور سننے کے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں بچپن سے ان مجلسوں میں نہ لے کر کے جاتے، اب جو والدین بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ پیغام، اگر ہمارے ماں باپ بچپن سے ہمیں ان مجلسوں میں لے کر کے حاضر نہ ہوتے، ادب عزا کو ہمارے وجود کا حصہ نہ بنایا ہوتا، اور جو منبر سے ولایت و امامت کا پیغام ہم نے بچپن سے سن رکھا تھا اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم شاید اس رستے پر نہ چل رہے ہوتے. اب چونکہ ہمیں اس رستے پر لانے کا سبب یہی مجلس بنی ہے، تو ہماری آئندہ نسلوں کے لیے کون ضمانت دے گا کہ وہ اس رستے پہ چلیں گے؟ ان کے لیے بھی ضمانت یہی مجلس ہے، عزا فراہم کریں گے. بس ان مجلسوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری نسلیں علی علی کرنے والی بن جائیں، حسین حسین کرنے والی بن جائیں. اور دوسرا فائدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو یہاں سے باہر ہیں، ایک فائدہ مجلسوں کا ان کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں، یہاں آنے کی ان کو دعوت دے سکتے ہیں، تاکہ ہمارے دائرے میں اضافہ بھی ہو، جو ہیں وہ مضبوط ہوں، جو نہیں ہیں وہ آ جائیں. دوسرے لفظوں میں یہ فائدہ ہی ان مجلسوں کا. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شبہ ایجاد کیا گیا کہ کہیں یہ مجازی تعلق تو نہیں ہے. نہیں نہیں عزیزان، یہ حقیقی تعلق ہے ہمارا معصومین علیہ السلام کے ساتھ، ولایت کے ساتھ. اب اسی کو جاننے کے لیے میں ایک روایت کا یہاں پہ سہارا لوں گا، مکمل شاید آج نہیں کر پاؤں گا. ایک دفعہ خاندان اہل بیت پر درود بھیجیے گا. ہم تمسک کرتے ہیں صاحب فرش عزا اور مرکز و محور فرش عزا، آقا مولا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آقا آپ بتائیے کہ کیا بیان کیا جائے، آپ بتائیے کہ ہماری مجلسوں کا موضوع کیا ہونا چاہیے، آپ بتائیے کہ ممبر سے کیا بیان کیا جائے، آپ بتائیے کہ آپ کی زیارت کیا ہے، خدا کی زیارت کیا ہے، یہ توجہ کیا ہے. عزیزان دیکھیے، کائنات کی اصل و اساس و حقیقت پروردگار کی ذات، اور یہ جو پروردگار کی زیارت کی دعا ہم مانگتے ہیں، یعنی پروردگار کی طرف توجہ کو چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، خمس و زکات ہے، اور جو بھی عبادت آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں، ان عبادتوں کی روح یہ ہے کہ انسان کی توجہ خدا کی طرف ہو جائے. اور انسان کی توجہ تب خدا کی طرف ہو سکتی ہے جب انسان خدا کو پہچانتا ہو. جس کو نہیں پہچانتا اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی انسان کی. اب مجھے کہا جائے یا کسی ایسی چیز کا نام لے لیجئے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے اور کہا جائے کہ اس کی طرف توجہ کیجئے، میں کیسے توجہ کروں گا، کس سمت میں توجہ کروں گا؟ نہیں کر سکتا جب تک میں پہچانوں گا نہیں. کم سے کم بھی کوئی دھندلا سا تصور تو میرے ذہن میں آنا چاہیے پروردگار کا، کچھ تو ہو میں خدا میں اس چیز کو پہچانوں اور اس کی طرف توجہ کروں. تمام عبادتوں کا مرکز خدا کی طرف توجہ اور خدا کی ذات مبہم. خدا کی ذات نہ دکھائی دینے والی, نہ سنائی دینے والی, ہوا سے خمسہ میں نہ آنے والی. کیسے خدا کو پہچانیں, کیسے خدا تک پہنچیں؟ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے آقا ارشاد فرما رہے ہیں. روایت کے جملے ہیں, فخرج الحسین ابن علی علیہ السلام علی اصحابہ. مدینہ ہے اور آقا کے اصحاب, 57 سال آقا نے مدینہ میں زندگی گزاری ہے, 57 سال, چند سال کوفہ میں مولا کائنات کے ساتھ, باقی سارے کا سارا زمانہ بچپن سے لے کے اور 60 ہجری تک مدینہ کے اندر آقا نے گزارا ہے. آقا وہاں پہ مسجد میں بھی جاتے تھے, اپنے اصحاب سے بھی ملتے تھے, لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست بھی ہوا کرتی تھی, لوگ آقا کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے تھے. یہ بنی امیہ کا ستم ہے کہ نہ صرف آقا کو کربلا میں شہید کیا, لعنت اللہ علیہم اجمعین نے, بلکہ آقا کی تعلیمات بھی ہم تک پہنچنے کے رستے میں رکاوٹ بن گئے. 57 سال مدینہ کی زندگی اور اتنی کم روایات جو آقا سے ہم تک پہنچی ہیں, یہ سازشوں کا نتیجہ ہے کہ آقا کا پیغام روکا گیا لیکن نہ روک سکے, اور بنیادی ترین پیغامات آقا کے ہم تک پہنچ گئے نہ روک سکے. ان میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے, فخرج حسین ابن علی علیہ السلام علی اصحابہ. اسی 57 سالہ مدنی زندگی کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آقا کے ساتھی انتظار میں تھے اور آقا اپنی دہلیز سے باہر تشریف لے کر کے آئے. کیا وہ منظر ہوگا کہ جب آقا آئے اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جل ذکروہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ, کہ پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے بس اس مقصد کے لیے کہ انسان اللہ کو پہچانے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. آقا باہر تشریف لے کر کے آئے, اصحاب منتظر تھے, آتے ہی ارشاد کیا فرمایا, ان اللہ جل ذکرو ما خلق العباد الا لیعرفوہ, عباد کو بندوں کو فقط ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بندے اللہ کو پہچانے, اللہ کی معرفت حاصل کریں. معرفت ہوگی تو توجہ ہوگی نا, بات جوڑ لیجئے گا پیچھے کے ساتھ, بندے اللہ کو پہچانے. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ, جب بندے خدا کو پہچان لیں گے تو خدا کی عبادت کریں گے. معرفت کے بغیر خدا کی عبادت ممکن نہیں ہے, معرفت کے بغیر چونکہ توجہ ممکن نہیں ہے, اور عبادت کی روح توجہ ہے. توجہ ہوگی تو عبادت ہوگی. یہ جو ہم کہتے ہیں خشوع ہونا چاہیے, خضوع ہونا چاہیے, دل کی توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے نماز کے اندر. یہ نماز کے اندر توجہ کیسے قائم ہوگی, یہ عبادت کیسے عبادت بنے گی؟ آقا فرما رہے ہیں یہ معرفت کے ذریعے سے عبادت بنے گی, اور یہ معرفت پروردگار ہے کہ جو ہدف خلقت بشری ہے. اب یہ معرفت ہوگی, انسان خدا کی طرف توجہ کرے گا, خدا کی طرف توجہ کرے گا تو خدا کو پہچانے گا اور اس کی عبادت کرے گا. اب یہ روایت تو یہاں ادھوری رہ گئی, اس کا اگلا حصہ کہ جو کس طرح سے بات ولایت کے ساتھ جڑے گی, وہ میں کل کی گفتگو کے آغاز میں یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بس ایک لحظے کے لیے ان آخری کچھ دقیقوں کے اندر, جس طرح سے کل ہم میدان غدیر تک گئے تھے, میں چاہوں گا آج پھر ایک مرتبہ مل کر میدان غدیر میں حاضر ہوتے ہیں. مولا کی ذات پر صلوات بھیجئے گا. رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خطبہ غدیر عزیزان عجیب حقیقتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. غدیر کے اندر آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں. اچھا, فضائل بہت بیان بھی کیے, آیتوں پر آیتیں پڑھی ہیں خطبہ غدیر کے اندر, اور اس کے باوجود ساری فضیلتیں جتنی بیان ہو سکتی تھیں کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو علی کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک خطبہ کم پڑ جائے گا زبان رسالت علی کی فضیلتیں بیان نہیں کر سکتے. میں اس ایک خطبے میں علی کی فضائل بیان نہیں کر سکتا ہوں. ایک یہ بات کہی. اسی پیٹرن پہ ایک اور بات کہی آقا نے, ارشاد فرمایا, حلال و حرام کا تذکرہ کیا, حج کا تذکرہ ہوا, نماز کا تذکرہ ہوا, اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, پروردگار کی طرف سے کیے گئے حلال و حرام اتنے زیادہ ہیں کہ میں ایک خطبے کے اندر اس کو بیان نہیں کر سکتا سارے کے سارے تمہارے لیے, لیکن قیامت تک کے لیے سارے کا سارا حلال اور سارے کا سارا حرام اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے بیان کر دوں, اور یہ حلال و حرام کا مسئلہ تا قیام قیامت تمہارے لیے حل ہو جائے, اور ایک جملہ دے دوں تمہیں, ایک فارمولا دے دوں تمہیں, ایک حقیقت بیان کر دوں تمہارے لیے, تو وہ حقیقت یہ ہے کہ مجھ محمد کی بات کو قبول کر لو, علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مان لو. سارے کا سارا درود بھیجیے گا بلند آواز. سارے کا سارا حلال تا قیامت تمہارا حل ہو جائے گا مسئلہ, سارے کے سارے حرام تم خود سمجھ لو گے کہ کدھر نہیں جانا ہے, یعنی کدھر میری توجہ ہونی چاہیے اور کہاں سے روگردانی ہونی چاہیے, سب کا سب پورا نصاب شریعت تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اگر ایک کام کر لو, علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کر لو. اور پھر خطبہ غدیر کی جب بات چلی تو اس لفظ کے بارے بھی سن لیجیے, من کنت مولا فاز علی مولا, اس کے بارے میں آقا نے اچھا خطبہ غدیر میں دو مرتبہ ارشاد فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا. ایک مرتبہ آقا نے بتایا ہے, پہلے ابھی ہاتھ بلند نہیں کیا تھا, پہلے بتایا ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد میں نے کیا کرنا ہے تاکہ ان کی توجہ کو حاصل کیا جائے, ان کے ذہن کو تیار کیا جائے, ان کو آمادہ کیا جائے کہ اعلان کیا ہونے والا ہے. فرماتے ہیں کہ تاویل قرآن کو وہ جانتا ہے اور میرے بعد وہ بتائے گا تمہیں قرآن کی حقیقتوں کو, قرآن کے باطن کو, قرآن کی روح کو, کہ ابھی کچھ دیر کے بعد میں جس کو یہاں اپنے سامنے بلا کر جس کا ہاتھ بلند کروں گا, خود اس کو بلند کروں گا اور بلند کر کے کہوں گا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور اس کے کچھ دیر کے بعد پھر آقا کو بلایا اور پھر وہ پورا خطبہ ارشاد فرمایا. ابھی کیوں غدیر کا تذکرہ آج دوبارہ ہم نے یہاں پر کیا؟ غدیر ایک ایسی حقیقت تھی کہ جس کی تکمیل کی ہے کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے. غدیر اور کربلا کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں. کچھ اشارے کل ہوئے, ایک اشارہ آج سن لیجیے. غدیر کے اندر سارے کے سارے لوگ موجود تھے, مومن بھی موجود تھے اور جن کے چہرے نقاب کے پیچھے تھے ایسے لوگ بھی موجود تھے, ہر طرح کے لوگ موجود تھے, چہروں پہ نقابیں تھیں. اور یہ بہت بڑا تاریخی مسئلہ ہے, تمام انبیاء کو یہ مسئلہ درپیش رہا ہے کہ ان چہروں کے نقابوں کو ہٹایا کیسے جائے, صفیں جدا نہیں ہو پا رہی تھی. غدیر کے اندر صفوں کی جدائی کا آغاز کر دیا اور آقا نے صفوں کی جدائی کا معیار دے دیا کہ وہ مولا کائنات کی ولایت ہے, معیار دے دیا, بتا دیا کہ صفیں جدا ایک ہی معیار پر ہو سکتی ہیں اور وہ ہے ولایت. لیکن صفیں جدا ہو نہ سکی چونکہ بہت سے لوگ وہاں پر ایسے موجود تھے کہ جن کے چہروں پر نقابیں تھیں. کربلا اور غدیر کا کوئی فرق نہیں ہے, بس یہ فرق ہے کہ کربلا غدیر کے اندر نقابیں چہروں کے اوپر تھیں, کربلا میں نقابیں ہٹا دی گئیں, کربلا میں نقابیں نوچ لی گئیں, کربلا میں اس معیار کو واضح کر دیا, صفیں جدا کر دیا. آقا نے آیت اللہ مرحوم طاہریہ شیرازی، انہوں نے ایک سوال اٹھایا، پھر جواب بھی خود ہی دیا۔ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ شب عاشور میں آقا نے ارشاد فرمایا، چراغ بجھا دیے، بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے، ابتدا سے بھی ہے کربلا سے بھی ہے دونوں۔ چراغ بجھائے اور کہا کہ بیعت اٹھا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، ایک ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک دن کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد بلکہ، شب عاشور اور روزے عاشور میں چند گھنٹوں کا فاصلہ، ارشاد فرما رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ شب عاشور بھیج رہے ہیں، یوم عاشور بلا رہے ہیں، یہ فرق کیا ہے، اس کو کیسے سمجھیں؟ یہ سوال اٹھایا آیت اللہ حائری شیرازی، مرحوم ہو گئے۔ اس طرح کے بہت ظریف نقطے ان کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں، بہت سے حقائق بیان کر کے گئے ہیں بزرگ، بہت ہی در اہل بیت کے سامنے خاضع بزرگ تھے، یہ بہت عظیم ہستی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے، شب عاشور آقا بھیج رہے تھے، یوم عاشور بلا رہے تھے، چونکہ آقا کی ذمہ داری غدیر کی تکمیل کرنا تھی نا، صفوں کو جدا کرنا تھا نا، آقا بھیج رہے تھے تاکہ اگر ابھی تک کوئی ادھر کا شخص ادھر ہے تو وہ چلا جائے، یوم عاشور بلا رہے تھے کہ اگر ابھی بھی ہمارا کوئی ادھر ہے تو وہ پلٹ کر واپس آ جائے اور صفیں جدا ہو جائیں، قیامت تک پھر کوئی ان صفوں کو مکس نہ کر سکے، ایک طرف حسینیت قرار پا جائے، ایک طرف یزیدیت قرار پا جائے۔ بس یہ حقیقت تھی۔ اور جگہ جگہ آقا نے امتحان لیا، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا سخت امتحان لیا ہے اپنی قوم کا، اتنا سخت امتحان شاید کسی نے نہیں لیا، نہ کسی نبی نے اتنا سخت امتحان لیا، نہ کسی مرسل نے اتنا سخت امتحان لیا۔ اور آقا نے جگہ جگہ لوگوں کو بلایا، پیغام دیا، جو آ گئے وہ ایسی نجات پا گئے کہ رول ماڈل ہیں قیامت تک کے لیے، ہم سب کے لیے، اور جو نہیں آئے وہ قیامت تک کی عبرت بن گئے ہم سب کے لیے۔ یہ کردار تھا آقا کا۔ اب اسی کردار کے دو واقعات کی جانب اختتام مجلس میں اشارہ کروں گا۔ ایک جگہ آقا نے خیمے دیکھے کربلا سے پہلے اور پوچھا کہ یہ کس کے خیمے ہیں، بتایا گیا کہ یہ کوفہ کا ایک بڑا بہادر شخص ہے، عبید اللہ ابن حر جوفی، اس کا خیمہ ہے۔ وہ چاہتا تھا بے طرف رہے اور نہ ادھر آئے نہ ادھر سے آنا پڑے، کوفہ میں رہ جاتا تو حاکم مجبور کرتا، چونکہ یہ بہادروں میں سے تھا، سرداروں میں سے تھا، حاکم مجبور کر دیتا کہ تم جاؤ ہماری فوج کا حصہ بن کے، اور حسین ابن علی علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے اس کو آنا پڑتا، نہیں آنا چاہتا تھا، آقا کا احترام تو کرتا تھا اور ادھر بھی نہیں آنا چاہتا تھا، چونکہ اس کو زندگی عزیز تھی، آقا شہادت کی منزل تک پہنچنا تھا، معلوم تھا سب۔ آقا نے اس کو بلایا، نہیں آیا، قاصد بھیجا، نہیں آیا، خود چل کے چلے گئے اس کے خیمے میں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کریم امام ہیں، آخر تک لوگوں کو بچا کر لانا چاہتے تھے، لیکن اس نے جواب دیا کہ اے آقا، اگر مجھے آپ کی طرف سے آنا ہوتا تو میں ملحق ہو جاتا، لیکن میں جینا چاہتا ہوں، میں کچھ اور جینا چاہتا ہوں، ادھر سے بھی نہیں آیا، ادھر سے بھی نہیں آؤں گا، مجھے بے طرف رہنے دیجئے، ہاں لیکن یہ میری سواری لے کر کے چلا جائے، چلے جائیے، میری تلوار بھی لے لیجئے، یہ تلوار بہت مہنگی تلوار ہے اور یہ سواری ایسی سواری ہے کہ میں نے کسی کا پیچھا نہیں کیا مگر میں نے اس کو پا لیا اس سواری پر سوار ہو کے، اور کسی سے فرار نہیں کیا مگر یہ کہ وہ مجھ تک نہیں پہنچ پایا، تو یہ گھوڑا آپ لے جائیے اور میری تلوار لے جائیے۔ آقا نے فرمایا کہ ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے ہیں، نہ تمہاری تلوار کی ضرورت، نہ تمہاری سواری کی ضرورت، اور اس کو چھوڑ کر کے چلے آئے۔ اس کے بعد نتیجہ دیکھیں گے اس شخص کا کیا ہوا، جینا چاہتا تھا نا، کبھی اس حکومت کی دہلیز پر کبھی اس حکومت کی دہلیز پر چند سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا. اور ان حکومتوں کا ستایا یہ ہوا یہی عبید اللہ ابن حور جوفی اسی فرات کے کنارے آیا, تاریخ میں لکھا ہوا اس طرح سے, اور فرات کے اندر کود کر خودکشی کر لی اس نے. واقعہ کربلا کے بعد اشعار بھی لکھے اس نے کہ کاش میں نے امام حسین کا ساتھ دیا ہوتا, لیکن وہ ندامت لے کر غرق ہو گیا فرات کے اندر. ساتھ آ جاتا تو فرات کے کنارے آج اس کا مزار ہوتا اور لوگ زیارت کو جاتے, ساتھ نہیں آیا فرات میں ڈوب کے غرق ہو گیا, آج کوئی پہچانتا تک نہیں ہے. لیکن ایک اور کردار بھی ہمیں اسی رستے کے اندر ملتا ہے, چونکہ آقا کرداروں کو جدا کر رہے تھے, آقا معیار دے کر جانا چاہتے تھے. خیمے لگے ساتھ, پوچھا کس کے خیمے ہیں, بتایا گیا کہ یہ زہیر ابن کہن بجلی کے خیمے ہیں جو کہ عثمانی تھا اور کربلا کے واقعہ میں بے طرف رہنا چاہتا تھا. یہ بھی آقا کے ساتھ نہیں چل رہا تھا, یہ بھی حج سے آ رہا تھا, کبھی ایک منزل آگے پڑاؤ ڈالتا تھا, کبھی ایک منزل پیچھے, لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اب قریب میں کوئی اور منزل نہ ہونے کی وجہ سے اسی منزل میں پڑاؤ ڈال لیا. البتہ بعض علماء نے اس کی ایک توجیہ بھی کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ آقا کے ساتھ چونکہ خانوادہ عصمت کی بیبیاں ہیں اس لیے وہ ایک ہی منزل پر پڑاؤ نہیں ڈال. اس طرح سے بھی توجیہ کی گئی, آقا نے پیغام بھیجا اور یہ لوگ اس وقت کھانا کھا رہے تھے. جب اس کو پیغام ملا, روایت کہتی ہے کہ اس طرح سے ساکت ہو گیا جس طرح سے سر پر پرندہ آ کر بیٹھ گیا ہوں, کہ میں جدھر نہیں جانا چاہتا تھا مجھے بلا لیا گیا ہے. اور کچھ دیر جب اس نے توقف کیا تو اس کی زوجہ کہتی ہے کہ اے زہیر, فرزند زہرا تمہیں بلائیں اور تم نہ جاؤ. اب بیوی نے جذبہ دلوایا اور یہ اٹھا آیا خیمہ حسینی کی طرف, آقا پشت خیمہ پر لے کر کے گئے, کچھ باتیں کی اس کے ساتھ, اس کو یاد دلوایا کہ اے زہیر تمہیں یاد ہے فلاں جنگ سے واپسی پر تمہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا. اس نے کہا جی آقا مجھے یاد ہے. اے زہیر تم بہت خوش تھے اس وقت. کہا جی آقا مجھے یاد ہے, بہت خوش تھا. تمہیں یاد ہے سلمان نے یا سلیمان, دو طرح کی روایت ہے, سلمان نے یا سلیمان نے تمہیں کہا تھا کہ اسی سر زمین پر تمہیں ایک بہت بڑی خوشی ملے گی, اس سے بھی بڑی خوشی. کہا جی آقا مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا. فرمایا کہ وہ آج کا دن تھا, میں تمہیں اپنی نصرت کی دعوت دے رہا ہوں. زہیر کا چہرہ کھل اٹھا, چہرے پر رونق آ گئی, واپس آیا, بیوی سے کہتا ہے کہ اے میری زوجہ یہ مالو اسباب لے لیجیے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوفہ چلے جائیے, اپنے میکے ایک غلاموں کو بھی آزاد کر دیا. تو وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا, کہتا ہے کہ میں حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا. بیوی کہتی ہے مجھے بھی لے کر کے چلیے. اس نے کہا کہ نہیں, تمہارا اور میرا ساتھ زندگی تک کا تھا, میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں, میں اب تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا. اس نے اصرار کیا, اس نے انکار کیا. تو جب بہت اصرار کیا تو زہیر آگے سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم جن کی طرف جا رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کا یہ دستور ہے کہ جب مردوں کو قتل کر دیتے ہیں ان کی اہل خانہ کو اسیر کر لیتے ہیں. سلام ہو زہیر کی غیرت پر. بیوی کہتی ہے کہ حسین ابن علی کے اہل خانہ بھی تو ساتھ جا رہے ہیں, تم مجھے کیوں نہیں لے کر کے جاتے. ڈانٹ کر کہا کہ تم اپنے آپ کو آقا زادیوں سے ملاتی ہو, وہ تو نبی زادیاں ہیں, وہ تو علی و زہرا کی بہو بیٹیاں ہیں, کسی کی جرت ہے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے, لیکن تمہارا کون ہوگا وہاں پر. بس یہ قافلہ وہاں سے چلا, یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا. عاشورہ کا دن آیا اور زہیر ابن کین شجاعت دکھا کر آقا پر قربان ہو گئے. 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا, یہ قافلہ 11 محرم کو کوفہ پہنچا لیکن کوفہ میں داخل نہ ہو سکا. رات کو قافلہ حسینی کو کوفہ کے باہر ٹھہرا دیا گیا کہ کل دن ہو لینے دو,
کوفہ والوں کو اکٹھا کریں گے اور جب سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو اس وقت اسیروں کا قافلہ کوفہ کے اندر لایا جائے گا. منادی نے ندا دینا شروع کی کہ اے اہل کوفہ, کچھ باغیوں نے خروج کیا تھا, ان باغیوں کے اسیروں کو لایا جا رہا ہے, باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے گلیوں اور بازاروں کو سجا دیا جائے. جب زہیر کی زوجہ نے یہ اعلان سنا نا کوفہ, کوفہ پہنچ چکی تھی, یہ اعلان سنا تو سمجھ گئی کہ یہ وہی لوٹا ہوا قافلہ ہے, اور سمجھ گئی کہ زہیر کو بھی شہید کر دیا گیا ہوگا. اور بالا خانے پر آئی, جب دیکھا تو یہ قافلہ کوفہ کے اندر آ رہا ہے, اور ایک ایک سر کو وہاں سے لے جایا گیا. جب اس نے زہیر کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھ لیا تو مطمئن ہو گئی اور پروردگار کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکریہ, تو نے زہیر کی قربانی کو قبول کر لیا اور زہیر نے خود کو آقا پر قربان کر دیا. جب یہ قافلہ وہاں سے گزر گیا تو یہ نیچے آتی ہے اور اپنے غلام سے کہتی ہے کہ اے غلام, اگر تو میرا ایک کام کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. کہتی ہے کہ بتائیے بی بی کیا کام ہے, بس آخری جملے سن لیجئے, بتائیے کیا کام ہے. تو بی بی ایک کفن لے کر کے آئی اور کہا کہ یہ کفن لے لے. اس کو یاد ہوگا نا زہیر کا وہ جملہ کہ وہ تو آقا زادیاں ہیں, ان کی طرف کون میلی نگاہ کرے گا. تو اس نے وہی سمجھ لیا ہوگا کہ حسین تو آقا زادے ہیں نا, کسی نے حسین کو تو کفن دے دیا ہوگا, حسین کا لاشا تو دفنا دیا گیا ہوگا, لیکن زہیر کا تو کوئی وارث نہ ہے. تو ایک کفن لا کر کے اس غلام کو دیا اور کہا کہ کربلا چلے جاؤ اور آقا زہیر کو پہچان لینا اور کفن دے کر دفنا کے واپس آ جاؤ. اب یہ بی بی انتظار کر رہی ہے, منزل مشخص تھی, معلوم تھا کتنا وقت لگے گا کربلا تک جانے میں. اب یہ انتظار کرتے کرتے ایک مرتبہ پھر بالا خانے پر آ گئی کہ اب وہ غلام کربلا پہنچ گیا ہوگا, اب کفن دے چکا ہوگا, اب واپس آ رہا ہوگا, اب کوفہ پہنچنے والا ہوگا. بس اسی حساب سے یہ بالا خانے گئی تو دیکھا کہ غلام آ رہا ہے, آہستہ آہستہ اس کی سواری چل رہی ہے, غلام کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. غلام جب دہلیز کے قریب آ گیا تو جلدی سے نیچے اترتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے اور اس کا استقبال کر کے کہتی ہے کہ تو نے اپنے آقا زہیر کو کفن دے دیا, زہیر کا لاشا دفنا دیا, تو اب یہ کیا جواب دیتا, یہ کیا دیکھ کر آیا تھا, یہ کچھ کہہ تو نہ سکا, لیکن آبا کا دامن ہٹا دیا اور وہ کفن اپنی بیوی کو دے دیا اور کہا کہ میں کفن نہ دے سکا. یہ ناراض ہو کے کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گی, میں تمہیں کبھی آزاد نہ کروں گی. یہ بتاؤ کیا تمہیں کربلا کا رستہ نہ ملا تھا, کیا کربلا کے رستے میں فوجیں لگی تھی, کیا زہیر کا لاشا نہ پہچان سکے. کہتا ہے نہیں نہیں بی بی, نہ کربلا کے رستے میں فوج تھی, نہ زہیر کا لاشا پہچاننے میں کوئی دقت ہوئی, لیکن بی بی مجھے معاف کر دو, میں نے کربلا میں ایک ایسا منظر دیکھا جو منظر خدا کسی کو نہ دکھائے. میں کربلا پہنچا تو جا بجا لاشے تھے, میں نے چاہا کہ یہ کفن میں حسین کو دے دوں, لیکن بی بی مجھے معاف کر دینا, میں حسین کا لاشا ڈھونڈتا رہ گیا, حسین کا لاشا پہچانا نہ گیا.